السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی.
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
آمین. کل کے پارے میں سے آپ کو جو یاد رہا وہ بتائیے. جاہلوں سے مت الجھیے. ابو صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی، اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ میں جاہلوں میں شامل ہوں. تو ہمیں جاہلوں میں شامل نہیں ہونا، جاہلوں کا مقابلہ کر کے، بلکہ ان سے اعراض برتنا ہے. علم تکبر اور شرم سے ضائع ہو جاتا ہے. خوف کی حالت میں بھی اللہ سے صبر مانگنا چاہیے تاکہ دل تھم جائے. ایمان والوں کا ایک لمبا روزہ ہے جو جنت میں جا کے کھلے گا، اس لیے دنیا میں بہت سی چیزوں سے پرہیز کرتے رہنا ہے، اور اسی پرہیز کا نام تقویٰ ہے. جب انسان اللہ کے دیے ہوئے علم سے دور ہو جاتا ہے اور خواہشات کی پیروی کرنے لگتا ہے، تو ایسے شخص کے پیچھے شیطان لگ جاتا ہے جو اس کو پھر گمراہ کر کے ہی چھوڑتا. کسی خیر کے کام کی نیکی کی توفیق ہو جائے تو اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کے اندر عاجزی رہتی ہے، نیکی کا تکبر اور غرور نہیں آتا جو شیطان کی صفت ہے. اجلت شیطان کی طرف سے، لیکن سرعت پسندیدہ ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو اس کے خوبصورت ناموں کے ساتھ پکارنا چاہیے، اور ان ناموں کو یاد بھی کر لینا چاہیے، کیونکہ جو ان ناموں کو یاد کرے گا اس کے لیے جنت ہے. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی پہچان ہی نہیں ہوتی جب تک انسان اس کے ناموں کو نہیں جانتا، اس کی صفات کو نہیں جانتا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے حکمت اور شعور اور سمجھ کی دعا کرنی چاہیے تاکہ ہم اپنے اوپر آنے والی تکلیفوں اور اپنی جو سچویشن ہے اس کو صحیح طور پر انالائز کر سکیں، ہم دھوکے میں نہ رہیں. چلیے آگے چلتے ہیں. ہم پڑھ رہے تھے قرآن مجید کے حقوق. قرآن مجید کے حقوق میں سے پہلا حق حق التلاوہ ہے، پھر حق الحفظ ہے، پھر حق التدبر، پھر حق العمل، اور آج ہم پڑھیں گے حق التبلیغ یا حق التعلیم، کہ قرآن مجید کو آگے بھی پہنچانا چاہیے اور اس کی تعلیم بھی دینی چاہیے. قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، الرحمن علم القرآن، خلق الانسان علمہ البیان. الرحمن بے حد رحم کرنے والا، علم القرآن، اس نے قرآن کی تعلیم دی ہے. یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے ہمیں قرآن سکھایا. خلق الانسان، اس نے انسان کو پیدا کیا. علمہ البیان، اسے بات کرنا سکھایا، اپنے آپ کو ایکسپریس کرنا سکھایا. تو اللہ سبحانہ وتعالی نے جب ہمیں یہ وجود دیا اور پھر بولنے کی قوت دی اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن کی نعمت دی، تو ہمارا فرض کیا بنتا ہے کہ پھر ہم کیا کریں؟ اس قرآن کو خود بھی پڑھیں اور آگے بھی سکھائیں، دوسروں تک بھی پہنچائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذمہ داریاں قرآن مجید میں بتائی گئیں، ان میں سے ایک تعلیم کتاب بھی تھی. سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. جس طرح ہم نے تم میں ایک رسول تم ہی میں سے بھیجا جو تم پر ہماری آیات پڑھتا ہے اور تمہیں پاک کرتا ہے اور تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور تمہیں وہ کچھ سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے. تو اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن کی تعلیم دی، پھر یہ تعلیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دوسرے لوگوں تک پہنچی. قرآن مجید کا سیکھنا اور سکھانا بہترین کام ہے جن میں انسان اپنی زندگی لگائے. سب لوگ سکھانے کے قابل تو نہیں ہو سکتے, لیکن سب سیکھ تو سکتے ہیں. کچھ جلدی سیکھ جاتے ہیں اور کچھ کو وقت لگتا ہے. ساری زندگی بھی اس میں گزر جائے تو اس سے زیادہ نفع کا سودا کوئی نہیں. انسان سیکھتا ہی چلا جائے, بار بار سیکھتا رہے, جب بھول جائے پھر یاد کرے, پھر پڑھے, پھر جانے, اور پھر اپنی وسعت کے مطابق دوسروں کو بھی سکھاتا رہے. یہ برکت اور فضیلت اس کے ساتھ وابستہ نہیں کہ انسان پورا قرآن ہی کسی کو سکھائے تو جب ہی وہ اس کا مستحق ہوتا ہے کہ وہ اچھا انسان بنتا ہے. حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بلغوا عنی ولو آیا, مجھ سے آگے پہنچاؤ خواہ ایک آیت کیوں نہ ہو. اگر ہم ایک آیت بھی کسی کو سکھاتے ہیں تو یہ فریضہ ہم سے ادا ہو جاتا ہے, اور ایک آیت سکھانا تو کسی کے لیے بھی مشکل نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور اس کی تعلیم دے. پھر اسی طرح اگر ہمارے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کو بھی ہدایت دے تو وہ 100 سرخ اونٹوں سے بہتر ہے. یہ بات آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خیبر کے موقع پر جھنڈا دیتے ہوئے فرمائی کہ اللہ کی قسم, اگر اللہ تمہارے ذریعے ایک شخص کو بھی ہدایت دے دے تو وہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں کی دولت سے بہتر ہے. دنیا میں انسان جو کچھ بھی جمع کرتا ہے, جو کچھ بھی سمیٹتا ہے, قرآن اس سے بہتر ہے. ہوا خیر مما یجمعون. قرآن مجید سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ سب سے اچھی بات اس شخص کی ہے جو اللہ کی طرف بلائے اور خود بھی نیک کام کرے, صرف دوسروں کو ہی نہ بلاتا رہے بلکہ جس چیز کی طرف وہ لوگوں کو بلا رہا ہے اس پر خود بھی عمل کرنے والا ہو. سورۃ فصلت میں فرمایا, ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین. اور اس شخص سے اچھی بات اور کس کی ہو سکتی ہے جس نے اللہ کی طرف بلایا اور نیک عمل کیے اور کہا کہ میں اللہ کا فرما بردار ہوں, میں مسلمان ہوں. یعنی اسے اپنے مسلمان ہونے پر فخر ہے, اطمینان ہے, شرح صدر ہے, خوش ہے وہ شخص اور اس بات کا اقرار اور اظہار کرتا ہے کہ میں مسلمان ہوں. کیونکہ دیکھیں آج ہماری آنکھوں کے سامنے ہی وہ دور آ گیا ہے کہ جس میں لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوئے شرماتے ہیں اور ڈرتے ہیں, لیکن اس شخص سے اچھی بات کس کی ہے کہ جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے اور خود اچھے کام کرے اور کہے کہ ہاں میں مسلمان ہوں. یعنی صرف زبان سے نہ کہے بلکہ اس کا عمل یہ بتائے کہ واقعی وہ اسلام کا ماننے والا ہے, وہ اسلام کی صحیح نمائندگی کرنے والا ہو. قرآن مجید کی اگر ایک آیت بھی کوئی کسی کو سکھاتا ہے تو جب تک اس کی تلاوت وہ شخص کرتا رہے گا سکھانے والے کو اس کا ثواب ملتا ہی رہے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس نے اللہ عز و جل کی کتاب کی ایک آیت بھی سکھائی جب تک اس کی تلاوت کی جائے گی اس کو ثواب ہوگا. کتنا بڑا موقع ہے نیکی کمانے کا, ہم میں سے ہر ایک کے پاس چانس ہے. اگر باہر نہیں, دور نہیں, کسی اور کو نہیں, تو ہم کم از کم اپنے گھر میں اپنے بچوں کو تو سکھا ہی سکتے ہیں. اور آپ کو یاد ہوگا کہ چھوٹی چھوٹی صورتیں کس طرح بچپن میں آپ کی والدہ نے آپ کو سکھائی, رات کو سوتے وقت پڑھ پڑھ کے سنائیں یا پھر کہلوائیں. تو سب سے بڑی اور سب سے بہترین انویسٹمنٹ یہی ہو سکتی ہے کہ ہم اپنی زندگی میں یہ علم کسی اور تک ٹرانسفر کر جائیں, کسی اور کے سپرد کر جائیں. اور جو ایک آئے سکھاتا ہے اس کو اس کا اجر ہے, اور جو ایک سے زیادہ سکھاتا ہے اس کو اس کا اجر ہے. تو جو بھی کوئی مل جائے, آپ کے سرونٹس میں سے, آپ کے دوستوں میں سے, ساتھیوں میں سے کوئی شخص جو سیکھنے کا حریص ہو, اسے مایوس نہ کریں, اسے محروم نہ کریں, کسی نہ کسی طرح اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ ایسا انتظام کر لیں کہ وہ آپ سے سیکھ سکے. لیکن یاد رکھیے کہ سکھانے سے پہلے خود اس چیز کو اچھی طرح سمجھنا جاننا بے حد ضروری ہے. غلط قسم کا علم آگے نہیں دینا چاہیے, ورنہ وہ غلطی جب تک ریپیٹ ہوتی رہے گی اس کا گناہ بھی آپ کے سر آئے گا. علم کا سکھانا صدقہ جاریہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مرنے کے بعد انسان کے اعمال کے ثواب کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے سوائے تین چیزوں کے. یعنی تین چیزیں ایسی ہیں جو میت کو فائدہ دیتی ہیں. اکثر لوگ جب ان کا کوئی عزیز رشتہ دار فوت ہو جاتا ہے تو وہ پوچھتے ہیں ہم ان کے لیے کیا کریں. تو یہ حدیث بہت ہی بہترین ہے. فرمایا, صدقہ جاریہ, یعنی ایسی جگہ مال لگانا جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہے, جب تک فائدہ اٹھائیں گے مرنے والے کو ثواب ملے گا. لوگوں کو فائدہ دینے والا علم، یعنی انسان اپنی زندگی میں کچھ خود سکھا جائے. نیک اولاد جو میت کے لیے دعا کرتی رہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، مومن کو اپنی وفات کے بعد جو اس کے عمل اور اس کی اچھائیاں پہنچتی ہیں ان میں سے یہ بھی ہیں، جس علم کی اس نے تعلیم دی اور اسے پھیلایا. دونوں چیزیں ہیں، یعنی خود بھی تعلیم دی اور اس کو پھیلایا بھی. بعض وقت ہم صرف تعلیم دیتے ہیں، پھیلا نہیں سکتے، اور بعض وقت ہم تعلیم نہیں دے سکتے خود، لیکن ہم اس کو آگے پھیلا سکتے ہیں، تو پھیلانے والا بھی اس اجر میں شریک ہے. حدیث کے الفاظ ہیں، علمن علمہ ونشرہ، ایسا علم جسے اس نے سکھایا اور اس کو نشر کیا، یعنی خوب خوب لوگوں تک پہنچایا. اب مثلا اگر آپ خود یہاں آتے ہیں اور کسی اور کو بھی بتاتے ہیں اور اس کو بھی ساتھ لے آتے ہیں، یا پھر ان کو آپ کسی ویب سائٹ کا لنک دیتے ہیں، ان کو بتاتے ہیں کہاں سے آپ سن سکتے ہیں، کوئی کتاب دیتے ہیں، قرآن مجید لے کر دیتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں پھیلانے میں آ جاتی ہیں. وَوَلَدًا صَالِحًا تَرَكَهُ، نیک اولاد جو اپنے پیچھے چھوڑی. قرآن مجید کا نسخہ جو کسی کو وراثت میں ملا، آپ نے خود لکھا یا پھر کسی کو لے کر دیا، تو رمضان میں کوشش کریں کہ کم از کم ایک قرآن مجید آپ کسی اور کو دیں، اور اس کے لیے بہترین یہ ہے کہ ترجمے والا ہو. اور ترجمے میں بھی جیسے آپ کو اس دن انٹروڈیوس کرایا گیا تھا کہ لفظی ترجمے کا قرآن جو ہے، جس میں ہر لفظ کا ترجمہ نیچے لکھا ہوا ہے، یہاں سے اویلیبل بھی ہے. جب انسان تلاوت اس سے کرتا ہے تو جس لفظ پر انسان کا دل چاہتا ہے کہ پتہ چلے اس کا معنی کیا ہے، یا جو پہلے سے جانتے ہیں اور ان کو بھول رہا ہے، تو اس کو ساتھ ساتھ انسان ریوائز بھی کر سکتا ہے. آپ مسجدوں میں بھی لے جا کے رکھوا سکتے ہیں، آپ ایسے لوگوں کو دے سکتے ہیں کہ جو آگے پڑھنے والے ہیں. پھر مسجد جو اس نے تعمیر کی، یہ بھی صدقہ جاریہ کے کاموں میں سے ہے. مسافر خانہ جو اس نے قائم کیا، کیونکہ قرآن مجید میں بار بار وابن السبیل کا ذکر آتا ہے، یہ مسافروں کے لیے سہولتیں بہم پہنچانا. نہر جو اس نے جاری کی، یہ پانی کا انتظام ہے، یہ بھی اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ کہیں کنواں کھدواتے ہیں تو وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ کہیں ٹیوب ویل لگوا دیتے ہیں، یا نہر بنوا دیتے ہیں، یا کہیں نلکا لگوا دیتے ہیں، تو یہ سب اسی میں آ جاتا ہے. کیونکہ جب ہم کنویں کا لفظ سن لیتے ہیں نا، کنویں سے باہر نہیں نکلتے، بس اسی کے ساتھ لگ جاتے ہیں. اور پھر اس کا کوئی انتظام ہو یا نہ ہو، تو دوسرے اگر اسباب وسائل جو ہیں وہ ہمارے سامنے ہو تو ان کو ہم بھول جاتے ہیں. پھر صدقہ جو اس نے اپنی زندگی میں صحت کی حالت میں نکالا، ابھی موقع ہے. صدقہ جو اپنی زندگی میں صحت کی حالت میں نکالا، جب انسان بیمار ہو جاتا ہے تو اس کا دنیا سے دل اچاٹ ہو جاتا ہے، وہ سوچتا ہے میں یہ زیور کیا کروں گا، یہ کپڑے میرے کس کام کے، کیونکہ پہننے اوڑھنے کا پھر شوق بھی نہیں رہتا، کچھ کھانے کو بھی دل نہیں چاہتا. اور پھر خاص طور پر اگر بڑھاپا بھی ہو اور بیماری بھی ہو، تو انسان آخرت کے زیادہ قریب ہو جاتا ہے بنسبت دنیا کی رونقوں کے، ذہنی طور پر، ایموشنلی. تو ایسی صورت میں انسان کہتا ہے چلو زیادہ زیادہ صدقہ کرو. تو بڑھاپے میں تو بہت سے لوگ کر ہی لیتے ہیں، لیکن جوانی میں اپنے ہاتھ کی کمائی سے، اور ایسے وقت میں جب آپ کی ضروریات بھی ہوں، اس وقت آپ اپنا مال آخرت کے بینک میں انویسٹ کریں، تو وہ بہت زیادہ پروفیٹیبل ہے. ان کا ثواب اس کی موت کے بعد اسے ملتا رہتا ہے. تو یہ حدیث ہمیں بہت تفصیل سے بتاتی ہے کہ کیا کیا چیزیں ہمارے لیے فائدہ مند ہیں جو ہمارے مرنے کے بعد ہمیں کام آئیں گی. لیکن عموماً ہم ان چیزوں کا شوق زیادہ رکھتے ہیں جو دنیا میں ہمارے کام آتی ہیں، جو دنیا میں وقتی طور پر ہمیں استعمال کرنی ہوتی، ان کی فکر بھی زیادہ رہتی ہے اور ان کی طرف توجہ بھی زیادہ رہتی ہے. چلیے شروع کرتے ہیں.
انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ أُولَئِكَ هُمُ لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم.
دسواں پارہ،
واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم.
شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. وَعْلَمُوا وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. اور تمہیں معلوم ہو کہ جو کچھ مال غنیمت تم نے حاصل کیا یعنی جنگ بدر میں اس کا پانچواں حصہ اللہ اور اس کے رسول اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے. اگر تم اللہ پر ایمان لائے ہو اور اس چیز پر جو فیصلے کے روز یعنی دونوں فوجوں کی مٹ بھیڑ کے دن ہم نے اپنے بندے پر نازل کی تھی تو یہ حصہ خوشی سے ادا کرو, اللہ ہر چیز پر قادر ہے. یاد رکھیے کہ پچھلی امتوں میں مال غنیمت کے بارے میں اصول یہ تھا کہ جب مال غنیمت حاصل ہو تو وہ سارے کا سارا ایک جگہ پر اکٹھا کر دیا جائے, اکٹھا کرنے کے بعد آسمان سے ایک آگ آتی اور وہ اس کو بھسم کر دیتی. یعنی جو لوگ جنگ میں حصہ لیتے انہیں مال غنیمت میں سے کچھ بھی نہیں ملتا تھا, لیکن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مال غنیمت حلال کر دیا گیا. لہذا اب اس کی تقسیم کا قاعدہ بتایا جا رہا ہے کہ سارا مال ایک جگہ اکٹھا کیا جائے اور سب سے پہلے اس میں سے پانچواں حصہ نکال لیا جائے. وہ پانچواں حصہ کس کا ہے؟ للہ اللہ کا. اللہ کا نام یہاں بطور بابرکت ہے کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی کو کسی مال کی ضرورت نہیں, یا پھر اس کا معنی یہ ہے کہ وہ اللہ سبحانہ وتعالی کے راستے میں یعنی دین کے کاموں میں استعمال کیا جائے. وہ للرسول اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یعنی آپ کی ذاتی ضروریات, آپ کے اہل خانہ کی ضروریات کے لیے, اور رشتہ داروں کے لیے یعنی آپ کے رشتہ داروں کے لیے, اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے یعنی معاشرے کے جو محتاج لوگ ہیں ان کو بھی اس میں سے دیا جائے گا. اسی لیے آپ نے فرمایا کہ یہ جو پانچواں ہے یہ بھی تمہاری طرف لوٹا دیا جاتا ہے, یعنی بالآخر تمہارے ہی کام آ جاتا ہے. اور اس تقسیم کے لیے بھی کیا شرط لگائے گی کہ اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو یہ کرنا ہی ہوگا, یعنی یہ تمہارے ایمان کا حصہ ہے. پھر فرمایا یاد کرو وہ وقت جبکہ تم وادی کے اس جانب تھے اور وہ دوسری جانب پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے اور قافلہ تم سے نیچے ساحل کی طرف تھا. اگر کہیں پہلے سے تمہارے اور ان کے درمیان, ان سے مراد یہاں قریش ہیں جو مکہ سے آ رہے تھے جنگ کے لیے, فرمایا کہ اگر ان کے درمیان مقابلے کی قرارداد ہو چکی ہوتی تو تم ضرور اس موقع پر پہلو تہی کر جاتے. یعنی چونکہ مسلمان ابھی کمزور تھے, اگر انہیں پتہ چل جاتا کہ باقاعدہ کسی خاص دن کسی خاص جگہ پر جنگ کے لیے دشمن آ رہا ہے تو پھر آپس میں تم اختلاف کرنے لگتے کہ اچھا وہ جگہ مناسب ہے یا نہیں, جنگ کرنی چاہیے یا نہیں. فرمایا لیکن جو کچھ پیش آیا یعنی اچانک ہی آیا وہ اس لیے تھا کہ جس بات کا فیصلہ اللہ کر چکا تھا اسے ظہور میں لے آئے, تاکہ جسے ہلاک ہونا ہے وہ دلیل روشن کے ساتھ ہلاک ہو اور جسے زندہ رہنا ہے وہ دلیل روشن کے ساتھ زندہ رہے. یقیناً اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے. تو یہ اچانک ایک سچویشن ایسی کریٹ ہو گئی تھی کہ جو بالآخر جنگ پر منتج ہوئی. پہلے سے کوئی اس کی تیاری نہیں تھی, پہلے سے اس کا کوئی انتظار نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے سامنے ایک ایسی چیز لا کے رکھ دی کہ جس سے وہ پہلو تہی نہیں کر سکتے تھے. اس سے ایک بہت بڑا سبق ملتا ہے ہم سب کو, اور وہ یہ کہ بعض اوقات ہماری زندگی میں بھی اچانک کچھ چیزیں ایسی آ جاتی ہیں کہ جن کے لیے ہم پریپئرڈ نہیں ہوتے, جن کے لیے ہم تیار نہیں ہوتے. انہیں ایکسپٹ کرنا بھی ہمارے لیے بہت مشکل ہوتا ہے, لیکن صرف اللہ کا فیصلہ سمجھ کر ہم ان کو ایکسپٹ کر لیتے. اس وقت ہمیں اس کا فائدہ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کیوں ہو رہا ہے, لیکن جب ایک طویل عرصہ گزر جاتا ہے اور پلٹ کر ہم اپنے ماضی کے حالات کو یاد کرتے ہیں تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ وہ ایسا موقع آیا کہ جس کی وجہ سے یہ حالات میں تبدیلی ہوئی اور آج ہم یہاں موجود ہیں, یعنی کسی بہتری اور بھلائی اور ترقی کے مقام پر. یہاں بھی مشکل وہی ہے کہ چینج کو ایکسپٹ کرنا انسانی نفس پر بڑا بھاری ہے, لیکن زندگی میں بہت سے مواقع ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں بہت سی چیزیں انسان کی مرضی کے خلاف ہو جاتی ہیں, تو اس کو اللہ کا فیصلہ سمجھ کر قبول کر لینا چاہیے. اس پر اللہ سے ناراض نہیں ہونا چاہیے, ہمارے اندر ناگواری نہیں ہونی چاہیے. پھر فرمایا, اور یاد کرو وہ وقت جبکہ اللہ ان کو تمہارے خواب میں تھوڑا دکھا رہا تھا, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں مشرکین کی تعداد, دشمنوں کی تعداد بہت کم دکھائی گئی, اور آپ نے وہی تعداد صحابہ کو بتائی. ایکچوئل تعداد آپ کو بھی نہیں پتا تھی اور نہ آپ کو خواب میں دکھائی گئی. کیوں؟ کیونکہ اگر کہیں وہ تمہیں ان کی تعداد زیادہ دکھا دیتا جو کہ تھی, تو ضرور تم لوگ ہمت ہار جاتے اور لڑائی کے معاملے میں جھگڑا شروع کر دیتے, لیکن اللہ ہی نے اس سے تمہیں بچا لیا, یقیناً وہ سینوں کا حال تک جانتا ہے. تو آپ دیکھیے کہ تھوڑی تعداد کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو خوشخبری دے دی کہ تم فکر نہیں کرو, آنے والے بہت تھوڑے ہیں. اس سے ان کے دل مطمئن ہو گئے, ان کے دلوں سے ڈر نکل گیا, کیونکہ اگر زیادہ تعداد کا پتہ چل جاتا تو صحابہ دل چھوٹا کر لیتے اور پھر وہی آپس میں جھگڑا ہوتا کہ جنگ کریں یا نہ کریں. اور عام طور پر ایسے مواقع پر جب اختلاف رائے ہوتا ہے تو پھر بہت سی مشکلات کھڑی ہو جاتی ہیں. تو بہت دفعہ اللہ سبحانہ تعالی اپنے بندوں کی مدد ایسے طریقوں سے کرتا ہے جن کا اسے گمان بھی نہیں ہوتا, انسان سوچ بھی نہیں سکتا. اس لیے اصل بات تو یہ ہے کہ انسان کا اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط رہے, بہترین رہے, اور پھر جو بھی اللہ کا فیصلہ ہو انسان اس پر راضی ہو جائے. اور یاد کرو جبکہ مقابلے کے وقت اللہ نے تم لوگوں کی نگاہوں میں دشمنوں کو تھوڑا دکھایا اور ان کی نگاہوں میں تمہیں کم کر کے پیش کیا. یعنی اب یہ جب جنگ شروع ہوئی تو اس وقت کی حالت بتائی جا رہی, وہ پہلی سچویشن وہ خواب کی تھی, تاکہ جو بات ہونی تھی اسے اللہ ظہور میں لے آئے, اور آخر کار سارے معاملات اللہ ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئة فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون. کامیابی کا راز بتایا جا رہا ہے, اے ایمان والو جب کسی گروہ سے تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو. پہلی شرط ثابت قدمی, جم کے کام کرو. عام روزمرہ زندگی میں بھی کامیاب لوگوں کی جو صفات ہوتی ہیں ان میں سے ایک صفت یہ ہے کہ وہ بہت فوکسڈ ہوتے ہیں, جس کام کا وہ ارادہ کر لیں, تہیا کر لیں, پھر دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے وہ اس سے ٹلتے نہیں, وہ کر کے دم لیتے ہیں. تو پہلی چیز ہے ثابت قدمی, اور دوسری چیز کثرت سے اللہ کو یاد کرو, کیونکہ انسان اگر اپنی محنت کے بعد کامیاب ہوتا ہے تو پھر وہ خود کو کریڈٹ دینے لگتا ہے جب اللہ کو بھولا ہو, اور اگر ناکام ہوتا ہے تو اس صورت میں پھر دل چھوٹا کر لیتا ہے اور بعض اوقات اللہ سے ناراض ہوتا ہے. تو جب انسان اللہ کا ذکر ساتھ ساتھ کرتا رہتا ہے تو پھر نہ تو تکبر آتا ہے اور نہ بزدلی آتی ہے. فرمایا, توقع ہے کہ تمہیں کامیابی نصیب ہوگی. کوئی بھی کام آپ شروع کریں اس کام میں پورا دل لگا کے خوب محنت کریں اور اللہ سے دعائیں کرتے رہیں, اللہ کو یاد کرتے رہیں, غافل نہ ہو, نہ اپنے کام سے غافل ہو نہ اللہ سے غافل ہو, اور آگے بڑھتے رہیں, تو کامیابی نصیب ہوگی. اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور آپس میں جھگڑو نہیں. یعنی ہر معاملے میں یہ دیکھو کہ اللہ کا حکم کیا ہے، اس کے رسول کا حکم کیا ہے. اور جب مل کے کام کر رہے ہو تو ٹیم کے اندر اختلافات نہ ہوں، آپس کے لڑائی جھگڑے نہ ہوں، ورنہ تمہارے اندر کمزوری پیدا ہو جائے گی اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تمہارا روب جاتا رہے گا، لوگ تمہارے بارے میں عجیب و غریب باتیں کریں گے، جس کی وجہ سے تمہارے کام میں رکاوٹ آئے گی. صبر سے کام لو. جی ہاں، کامیابی کے لیے صبر بھی بڑا ضروری ہے. یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. صبر کس وجہ سے؟ یہاں کہ کام کے وقت انسان کو مشکلات تو آتی ہی ہیں، تو ثابت قدم وہی رہتا ہے ان مشکلات میں جو صبر کرتا ہے، لوگوں کے رویوں سے دل برداشتہ ہو کر اپنے کام کو چھوڑتا نہیں، اپنے مقصد سے پیچھے نہیں ہٹتا، جمع رہتا ہے. اور ان لوگوں کے رنگ ڈھنگ اختیار نہ کرو جو اپنے گھروں سے اتراتے اور لوگوں کو اپنی شان دکھاتے ہوئے نکلے. اشارہ ہے مشرکین کے قافلے کی طرف یا لشکر کی طرف، کہ جو جنگ کے لیے جب نکلا تو بہت تکبر کے ساتھ، اور جن کی روش یہ ہے کہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں. جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ اللہ کی گرفت سے باہر نہیں. ذرا خیال کرو اس وقت کا جبکہ شیطان نے ان لوگوں کے کرتوت ان کی نگاہوں میں خوشنما بنا کر دکھائے تھے اور ان سے کہا تھا کہ آج تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، فکر نہیں کرو، تم ہی کامیاب ہوگے، اور یہ کہ میں تمہارے ساتھ ہوں. یعنی شیطان انسان کی شکل میں، ایک سردار کی شکل میں آ کر کہنے لگا میں تمہارا مددگار ہوں. مگر جب دونوں گروہوں کا آمنا سامنا ہوا تو وہ الٹے پاؤں پھر گیا اور کہنے لگا کہ میرا تمہارا ساتھ نہیں، میں جو کچھ دیکھ رہا ہوں وہ تم لوگ نہیں دیکھتے. یعنی جو کچھ میں دیکھتا ہوں وہ تمہیں نظر نہیں آتا. اسے کیا نظر آ رہا تھا؟ فرشتے اترتے ہوئے نظر آ رہے تھے. مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے. اگر اللہ سے ڈرتا ہوتا تو توبہ کر چکا ہوتا. یاد رکھیے کہ ہم میں سے بھی بہت سے لوگ جب انہیں کہا جاتا ہے اللہ سے ڈرو تو وہ کیا کہتے ہیں؟ ہم ڈرتے ہیں اللہ سے. حالانکہ اگر ڈرتے ہوتے تو کچھ عاجزی ہوتی ہے ان کے اندر. جو اللہ سے ڈرتا ہے اس کے اندر ایک عاجزی ہوتی ہے. لیکن ہم بہت دفعہ ایسے ہی بس سنی سنائی بات ایسے ہی اوپر اوپر سے کہتے رہتے ہیں ہمیں تو اللہ سے ڈر لگتا ہے. یاد رکھیے اگر وہ بات ہمارے دل سے نہیں نہ نکلی اور واقعی ہم اللہ سے نہیں ڈرتے تو یہ جھوٹ لکھا جائے گا. جسے شیطان نے بھی کہہ دی نا، ویسے کہنے والی بات ایک کہہ دی کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، تو وہ غلط بیانی تھی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے معاملے میں ہمیں بہت احتیاط سے بات کرنی چاہیے. بعض اوقات ہم کسی کے ساتھ جھگڑ رہے ہوتے تو کہتے ہیں اللہ تو جانتا ہے نا، اللہ تو دیکھتا ہے، اپنے غلط عمل پر اللہ کو گواہ بنا رہے ہوتے ہیں. تو کسی کو ہم یہ کہہ کے سیٹسفائی تو کر سکتے ہیں، میرا معاملہ اللہ پہ. لیکن کبھی سوچیں کہ یہ لفظ کتنے سخت لفظ ہیں، جو کچھ ہم کر رہے ہیں اگر اللہ کی نگاہ میں وہ ٹھیک ہی نہ ہوا تو کیسی شدید پکڑ ہو سکتی ہے. تو اس لیے جب کبھی اللہ کا نام لیں، چاہے قسم کھائیں، چاہے معاملہ اس کے سپرد کریں، چاہے اس سے ڈرنے کی بات ہو، چاہے محبت کے دعوے ہوں، سوچ سمجھ کے کریں اور سچی بات ہو، غلط بیانی نہ ہو. کیوں؟ اس لیے کہ واللہ شدید العقاب، اللہ سخت سزا دینے والا ہے. عقاب کا لفظ عقوبت سے ہے، اور عموماً عقوبت وہ سزا ہوتی ہے جو کسی فرض یا ڈیوٹی کے چھوڑنے کی وجہ سے ہوتی ہے، اور حرام کام کے ارتکاب پر ہوتی، غلط کام کرنے پر ہوتی ہے. اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض غر ہؤلاء دینہم، جبکہ منافقین اور وہ سب لوگ جن کے دلوں کو روگ لگا ہوا ہے کہہ رہے تھے کہ ان لوگوں کو تو ان کے دین نے خپت میں مبتلا کر رکھا ہے. یعنی جو لوگ دنیا میں ڈوبے ہوئے تھے، دنیا کی محبت ان کے دلوں پہ چھائی ہوئی تھی، وہ دین کی خاطر قربانیاں کرنے والوں کو بے وقوف سمجھتے تھے. وہ کہتے ہیں جنونی لوگ ہیں، ان کو اور کچھ سمجھ نہیں آتا، بس ہر وقت دین دین، ان کا مال، ان کی جان، ان کا وقت، ان کا سب کچھ دین کے لیے، تو دین کی وجہ سے دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں. حالانکہ اگر کوئی اللہ پر بھروسہ کرے تو یقیناً اللہ بڑا زبردست اور دانا ہے. اور یہاں خاص کانٹیکس کیا ہے کہ مسلمان جب قریش کا مقابلہ کرنے کے لیے نکلے تو کہنے لگے کہ ان کا دماغ تو صحیح ہے کہ اتنی بڑی طاقت سے ٹکرانے کے لیے جا رہے ہیں، اپنا حال تو دیکھیں کتنے کمزور ہیں، اور پھر بھی چل پڑے. بہت عقل سے کام لینے والے اور بہت لمبی چوڑی باتیں سوچنے والے بعض اوقات زندگی میں آگے نہیں بڑھ سکتے، وہ سوچتے ہی رہتے ہیں، اوور تھنک کرتے ہیں. اور کسی بھی معاملے میں اعتدال کے ساتھ سوچنا اور پلان کرنا تو درست ہے، لیکن اوور تھنکنگ جو ہوتی ہے وہ معاملات کو خراب کر دیتی ہے. خواہ وہ آپ کسی کے بارے میں کوئی گمان کر رہے ہیں، خواہ کسی کے بارے میں کسی خوش فہمی کا شکار ہے، یا کسی کام کے کرنے کے معاملے میں آپ بہت سوچے چلے جا رہے ہیں سوچے چلے جا رہے ہیں اور ایکشن کوئی نہیں لے رہے، تو اس عادت سے بھی باز آنا چاہیے، کیونکہ یہ انسان کے لیے رکاوٹ بن جاتی ہے. انسان اپنے وسائل کو صحیح طور پر استعمال کرنا جانتا ہو، اللہ پہ توکل کرے، اللہ کے بھروسے پر آگے بڑھے. یہ تو نہیں نا کہ اب دشمن آپ کے سر پہ آ بیٹھا اور آپ کہے میں تو تیار ہی نہیں ہوں تمہارے مقابلے کے لیے. پھر فرمایا کاش تم اس حالت کو دیکھ سکتے جبکہ فرشتے مقتول کافروں کی روحیں قبض کر رہے تھے، یعنی میدان جنگ میں جو مارے گئے ان کی روحیں جب وہ لے رہے تھے، وہ ان کے چہروں اور ان کے کولوں پر ضربیں لگا رہے تھے، یعنی ان کی پٹائی کر رہے تھے، اور کہتے جا رہے تھے لو اب جلنے کی سزا بھگتو، یعنی آج کے بعد بس آگے تمہارے آگ ہی آگ ہے. یہ وہ جزا ہے جس کا سامان تمہارے اپنے ہاتھوں نے پیشگی مہیا کر رکھا تھا، یہ تمہارے اپنے اعمال ہیں جو اب تمہیں اس آگ کی شکل میں ملیں گے. ورنہ اللہ تو اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں. یہ معاملہ ان کے ساتھ اسی طرح پیش آیا جس طرح آل فرعون اور ان سے پہلے کے دوسرے لوگوں کے ساتھ پیش آتا رہا، کہ انہوں نے اللہ کی آیات کو ماننے سے انکار کیا اور اللہ نے انہیں ان کے گناہوں پر پکڑ لیا. اللہ قوت رکھتا ہے اور سخت سزا دینے والا ہے. یہ اللہ کی اس سنت کے مطابق ہوا کہ وہ کسی نعمت کو جو اس نے کسی قوم کو عطا کی ہو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ قوم خود اپنے طرز عمل کو نہیں بدل لیتی. یعنی اللہ سبحانہ وتعالی تو بندوں کو نعمتیں دیتا ہے، لیکن بندے اگر ناشکرے ہو جائیں، نعمتوں کی قدر نہ کریں، نعمتیں ضائع کرنے لگے، نعمت پا کر بھی ناراض رہے، تو پھر اللہ سبحانہ وتعالی وہ نعمت ان سے چھین لیتا ہے. اللہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے. آل فرعون اور ان سے پہلے کی قوموں کے ساتھ جو کچھ پیش آیا وہ اسی ضابطے کے مطابق تھا. انہوں نے اپنے رب کی آیات کو جھٹلایا، تب ہم نے ان کے گناہوں کی پاداش میں انہیں ہلاک کیا اور آل فرعون کو غرق کیا. یہ سب ظالم لوگ تھے. یقیناً اللہ کے نزدیک زمین پر چلنے والی مخلوق میں سب سے بدتر لوگ وہ ہیں جنہوں نے حق کو ماننے سے انکار کر دیا، پھر کسی طرح وہ اسے قبول کرنے پر تیار نہیں، خصوصاً ان میں سے وہ لوگ جن کے ساتھ تو نے معاہدہ کیا، پھر وہ ہر موقع پر اس کو توڑ دیتے ہیں اور ذرا اللہ سے نہیں ڈرتے. لا یتقون، یعنی مدینہ کے اندر ان قبائل اور ان گروہوں کی طرف اشارہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدے توڑتے رہے. بس اگر یہ لوگ تمہیں لڑائی میں مل جائیں تو ان کی ایسی خبر لو کہ ان کے بعد جو دوسرے لوگ ایسی روش اختیار کرنے والے ہوں ان کے حواس باختہ ہو جائیں، یعنی دوسروں کو بھی عبرت ہو جائے. توقع ہے کہ بد عہدوں کے اس انجام سے وہ سبق لیں گے. اور اگر کبھی تمہیں کسی قوم سے خیانت کا اندیشہ ہو تو اس کے معاہدے کو علانیہ اس کے آگے پھینک دو، یقیناً اللہ خائنوں کو پسند نہیں کرتا. منکرین حق اس غلط فہمی میں نہ رہے کہ وہ بازی لے گئے ہیں. انہم لا یعجزون، یقیناً وہ ہرا نہیں سکتے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالی کو. اور تم لوگ جہاں تک تمہارا بس چلے زیادہ سے زیادہ طاقت اور تیار بندھے رہنے والے گھوڑے ان کے مقابلے میں مہیا رکھو، گھوڑوں سے مراد سواریاں ہیں، تاکہ اس کے ذریعے سے اللہ کے اور اپنے دشمنوں کو اور ان دوسرے دشمنوں کو خوف زدہ کرو جنہیں تم نہیں جانتے مگر اللہ جانتا ہے. اللہ کی راہ میں جو کچھ تم خرچ کرو گے اس کا پورا پورا بدلہ تمہاری طرف پلٹا کر دے دیا جائے گا اور تمہارے ساتھ ہرگز ظلم نہ ہوگا. وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور اے نبی اگر دشمن صلح سلامتی کی طرف مائل ہوں تو تم بھی اس کے لیے آمادہ ہو جاؤ اور اللہ پر بھروسہ کرو، یقیناً وہی سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے. اور اگر وہ دھوکے کی نیت کرتے ہو تو تمہارے لیے اللہ کافی ہے. یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین کی جا رہی ہے کہ اگر دشمن لڑنا نہ چاہیں اور صلح کرنا چاہیں، صلح کی طرف مائل ہو تو صلح کر لو. اس میں بہت سے فائدے ہیں. کیونکہ سب سے پہلا فائدہ تو یہ کہ اس میں عافیت ہے. جنگ جو ہے وہ ہر حال میں نقصان دہ ہے دونوں فریقوں کے لیے، کامیاب ہونے والے فریق کے لیے بھی اس میں نقصان پوشیدہ ہوتے ہیں، اور جو ناکام ہے وہ تو ہے ہی ناکام. تو صلح سے کیا ہے کہ انسان کو عافیت مل جاتی ہے، بہت سے نقصان سے انسان بچ جاتا ہے، اور اس سے انسان کی اپنی قوت بھی مضبوط ہوتی ہے، اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ دشمن آپ کی قوت کو تسلیم کر رہا ہے، اسی لیے وہ صلح کرنا چاہتا ہے، وہ لڑنے کے قابل نہیں ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اس صلح کے بعد جو تمہیں ایک قوت حاصل ہوگی یہ تمہیں کہیں اور کام آئے گی. یہ بعض اوقات کچھ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پر صلح ہوتی ہے، کچھ لے دے کے، تو اس میں جو تمہیں ملے گا اس صلح کے نتیجے میں، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ قبائل کے ساتھ جب صلح کی تو انہوں نے آپ کو خراج وغیرہ دیا، تو پھر یہ دوسری جگہوں پر کام آیا. پھر اسی طرح یہ ہے کہ ہر وہ انسان جس کے پاس عقل اور بصیرت ہو اور وہ انصاف پسند بھی ہو تو وہ یہ بات مان لے گا کہ اسلام صلح کو زیادہ اہمیت دیتا ہے، یہ صلح کو پریفر کرتا ہے جنگ پر، امن پسند دین ہے یہ. وہی تو ہے جس نے اپنی مدد سے اور مومنوں کے ذریعے سے تمہاری تائید کی،